السلام علیکم خواتین حضرات. آج سے 42 سال پہلے 7 جولائی کو سوئی گیس میں ملازم ہوا تھا. 7 جولائی دوپہر 1 بجے میری جاب شروع. وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو غائبانہ تعارف کسی صاحب نے ان کا مجھ سے کروایا. وہ پروفیسر کے نام سے کروایا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا اصلی نام بشیر صاحب ہے. ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے. آج کا تو نہیں مجھے معلوم لیکن اس زمانے میں بڑے نفاست پسند تھے. اور اپنے کمرے میں جو ان کی رائٹنگ ڈیسک تھی اس پر چیزیں بڑی ترتیب سے رکھتے تھے. بہت ٹھنڈے مزاج کے خاصے پلیزنٹ آدمی. لیکن جب کوئی ان کی ڈیسک پر پڑی ہوئی چیزوں کی ترتیب بدل دیتا تھا تو بڑے بھناتے تھے اور بڑے عالمانہ کامنٹ وہاں سے آیا کرتے. آج غالباً 25 سال کے بعد سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں, تو جس طرح وہ چیزوں کی ترتیب سے بھناتے تھے کچھ ایسے ہی معاملہ میرے ساتھ آج سڑکوں پر ہو رہا تھا. بقول اشفاق احمد صاحب کی وہ ایک بات نے حلقہ اثر میں اور دوسرے رائٹرز ممتاز مفتی صاحب جیسے ان سے ایک کمنٹ کرتے کہ یار ہور گلنا تے چھڈو تسی, سرفراز ایک تے اپنی بیوی دوسرا کار بڑی سام کے رہا ہے. آج وہ سڑکوں کا جو حال ہے تو بہت سلو آ رہا تھا, اس سے پھر میں لیٹ ہو گیا. یہ تمہید اس معذرت کے لیے باندھ رہا تھا کہ میں 10 منٹ لیٹ ہوا ہوں. تو ایک تو یہ خوشی ہوئی دیکھ کے اپنے دوست کو 25 سال کے بعد. خواتین حضرات, لاسٹ سنڈے ہم سورہ فاتحہ پر بات کر رہے تھے. کسی صاحب نے یہ سوال بھیجا تھا سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا ایک اہم سورہ ہے جس کا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا. اس کا نزول کب اور کس موقع پر ہوا اس کا بیک گراؤنڈ بتا. سورہ فاتحہ جیسے ایک دن سرسری سا ذکر کیا تھا, یہ ایسی سورہ ہے جو قرآن کا حصہ نہیں بھی ہے اور قرآن کا حصہ لازمی حصہ ہے بھی. قرآن 30 سپاروں پر مشتمل ہے. پہلے سپارے کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ پہلے سپارے کی ابتدا سے پہلے ہی قرآن پاک میں ہمیشہ لگائی جاتی ہے. کبھی آپ اسے پہلے سپارے کے حصے کے طور پر نہیں دیکھیں گے. جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن ہے, ریٹن کانسٹیٹیوشن قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کے پہلے 2.5 سپارے اصل کانسٹیٹیوشن ہے, باقی 27.5 سپارے اس کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے. یہ سورہ فاتحہ اس کانسٹیٹیوشن کا جست ہے جو اگلے 2.5 سپاروں میں ایکسپلین کیا گیا ہے. ہم اسے بجا طور پر قرآن پاک کا مغز کہہ سکتے ہیں. یہ سورہ مکی ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. ایک ہی رکوع ہے اس کا, اس میں 15 الفاظ ہیں, 7 آیات 15 الفاظ اور 123 حروف ہیں اس کے. اسے 5 ناموں سے پکارا جاتا ہے اس سورہ کو, جن میں سب سے زیادہ معروف سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ لفظ فتح سے متشق ہے اور عربی میں کھلنے کو فاتحہ کہا جاتا ہے. یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں. میں اصطلاحی معنوں میں اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے, یہ وہ سورہ ہے جو اسرار کو کھولتی ہے, رحمتوں اور برکات کو کھولتی ہے. اس کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے. کہیں کہیں آپ اسے فاتحۃ الکتاب کے نام سے دیکھیں گے. مراد یہ ہے کہ ایسی کتاب کو یہ کھول دیتی ہے آپ کے سامنے جو باعث برکت اور باعث نجات ہے انسان کے لیے. اسی طرح اس کے دوسرے باقی تین نام ہیں. اس کی ابتدا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حسب معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں ہے. بے شک یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت آدم کو عطا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا ہوا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن پاک میں دو سورہ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ما سوائے سورہ نمل کے جس میں یہ ایک آیت کا حصہ بھی ہے. اور اس سورہ کی اپنی ابتدا الحمدللہ الحمد لفظ سے ہوئی ہے. عربی میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ حمد کے معنی ستائش و تعریف کے ہیں، لیکن ایک خاص بیک گراؤنڈ کے ساتھ. کسی ایسے وصف کی، کسی ایسے خوبی کی تعریف جب کی جاتی ہے جو اختیاری ہو، جس کو اپنی مرضی سے اپنے ارادے کے تحت کیا گیا ہو، اس کی جب ستائش کی جائے گی، اس کی جب تعریف کی جائے گی تو وہ حمد کہلائے گی. اسی لیے ہم صرف رب تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ یہ صرف رب ہے. جو کوئی کام اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرتا ہے، انسان جو کچھ کام کرتا ہے وہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ چیز اٹھاؤں تو آپ نے اٹھا لی، یہ آپ کے ارادے کے تحت ہو گیا ہے. یہ قوت جس سے آپ نے سوچا اور جس طریقے سے آپ نے چیز کو وہاں سے اٹھایا، یہ انسان کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ رب کی عطا کردہ ہے. اس لیے اس کی حمد نہیں ہو سکتی، تعریف تو اس کی ہو سکتی ہے، اس کی اپریسیشن ہو سکتی ہے، اس کی حمد نہیں بیان کی جا سکتی. یہ صرف رب ہے جو سوچتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، اس کی اپنی قوت سے ہوتا ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی، یہ اس کی اپنی قوت ہے. ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے یہ عطا ہے اللہ تعالی کی. تو حمد سے اس کا اس سورہ کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ حمد صرف اور صرف رب تعالیٰ کو سزاوار ہے. اس کے بعد اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں رب العالمین. رب جیسے آپ جانتے ہیں کہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان عربی ہے، اور اس میں اہل قریش کو ملکہ حاصل تھا. وہ فصاحت اور بلاغت جو اہل قریش کو حاصل تھی وہ کسی اور عرب ملک یا قوم کو حاصل نہیں ہوئی. اہل قریش کی عربی پر دسترس بھی مثالی تھی، بہت کمانڈ لینگویج پہ. تو لاسٹ سنڈے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک جو نازل ہوا یہ اہل قریش کی عربی کی لغت کے مطابق نازل ہوا تھا، اور خلفۂ راشدین اتنے جاگتے ہوئے ذہن کے تھے کہ جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھیں اور مسلم سلطنت کے بارڈرز وسیع ہونے شروع ہوئے. عرب کے ساتھ ساتھ عجم تک بھی پہنچے. یورپ میں آدھا فرانس مسلمانوں کے زیر تسلط آیا. تو پھر ڈائلیکٹ کا مسئلہ بنا. اس وقت خلفائے راشدین نے مختلف اقدامات اٹھائے قرآن کو اپنی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے. اس کو کتابی صورت بھی دی, اس میں دوبارہ سے اسے تحریر کیا گیا اہل قریش کی لغت کے مطابق, تاکہ اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ تمام لوگ اس کو اہل قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق پڑھیں گے قرآن پاک کو, صرف اس لیے کہ اس کے اندر پھر کہیں ایڈیشنز اور آلٹریشنز نہ ہو جائیں. تو عربی میں رب پالنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کے جو لغتی معنی ہیں وہ ایک اور بھی ہیں, وہ ہے تربیت کے, تربیت دینے والا. اور تربیت ایسی کہ وہ استعداد یا وہ ایبلٹیز جو کسی شخص میں فطرتاً موجود ہوں, پیدائشی طور پر اس کے اندر ہوں, جبلی طور پر ہوں, ان کوالٹیز کو, ان صلاحیتوں کو گریجولی ڈیولپ کرتے کرتے نقطۂ عروج تک لے جایا جائے. عربی میں تربیت ان معنوں میں استعمال ہوتی ہے. تو رب کے معنی دونوں استعمال ہوئے ہیں یہاں, پالنے والے کے طور پہ بھی اور تربیت دینے والے کے طور پہ بھی. کیونکہ قرآن انسان کی تربیت کر رہا ہے, اور جو اس کے اندر جو کیپیبلٹیز اینڈ کیپیسٹیز جبلی طور پہ انسان میں موجود ہیں, ان کو ڈیولپ کر کے وہ نقطۂ عروج تک پہنچاتا ہے قرآن. اور چونکہ سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے جو قرآن کو کھول دیتی ہے انسان پر, تو اس لیے وہاں جو لفظ استعمال ہوا رب کا, وہ پالنے والے کے ساتھ ساتھ تربیت دینے والے کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. عالمین رب العالمین ہے. عالمین لفظ متشق ہے عالم سے, اور عالم متشق ہے علم سے. علم استعمال ہوتا ہے بمعنی نشانی کے. عربی میں علم نشانی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ الف والا علم نہیں ہے, اس کے معنی مصیبت کے ہیں. یہ عین سے علم ہے. تو جیسے علم ہم لکھتے ہیں عین سے, یہ علم بھی عین سے لکھتے ہیں لیکن زبر کے ساتھ. اس کے معنی نشانی کے ہیں. تمام نشانیوں کا رب, ان کو پالنے والا, ان کو تربیت دینے والا. اور یہ جب ہم یہاں بات کرتے رہے ہیں کچھ سنڈیز, تو میں عرض کرتا رہا کہ خود شناسی سے رب شناسی تک کا سفر کیسے ہوتا ہے. جو حدیث ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. اس کے سلسلے میں میری آپ سے گفتگو ہوئی تھی, تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب سے ہوش سنبھالتے ہیں مرتے وقت تک یہ سنتے رہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. در حقیقت اس کے معنی کیا ہیں, اس پر خاصی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی ہمارے درمیان. وہ جو رب کو پہچاننے کے لیے نشانیاں چاہیے, عالمین ان لفظوں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے لفظ کہ رب مالک ہے, وہ رب ہے ان تمام نشانیوں کا. اور یہ وہ نشانیاں کیا ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں قدرت کی. تو یہ الحمدللہ رب العالمین وہ ان معنوں میں یہ سب استعمال. اگلی آیت اس کی مالک یوم الدین, مالک عربی میں آلموسٹ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسے, لیکن ایک تھوڑے سے فرق کے ساتھ. عربی میں مالک اس کو کہتے ہیں جس کو اختیار کلی ہو اس بات پر کہ جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں ان کو جب چاہے اور جس طرح چاہے وہ استعمال کر سکے. مالک عربی میں ان معنوں میں آتا ہے. اور یوم الدین یہاں پہ یوم حساب کے لیے استعمال ہوا ہے, دین کو سزا و جزا کے دن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اس میں. میں خاصا آگے چلا گیا اس سوال کی اسکوپ سے. سوال تو باقی اس میں جو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ کس موقع پر اس کا نزول ہوا, انفارچونیٹلی یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کس موقع پر یہ اس کا نزول ہوا. اگر کسی وقت میرے علم میں آیا تو میں ضرور گزارش کر دوں گا. اس کی بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے عرض کر دی, پوچھا ہوا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ یہ مغز ہے قرآن پاک کا, جو 250 سپاروں میں کانسٹیٹیوشن بیان کیا گیا ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی وہ اس طرح گزارے گا. اور زندگی صرف محدود نہیں ہے عبادات تک, وہ محدود کاروبار تک نہیں ہے, بلکہ زندگی کے تمام پہلو اس میں کور ہیں. اور دقت مسلمان کو وہیں آتی ہے جو وہ اسلام کو محدود کرنا چاہتا ہے زندگی کی کسی ایک خاص سفیر تک, کسی ایک خاص ایسپیکٹ تک. باقی میں وہ اپنی مرضی جب استعمال کرتا ہے تو پھر مغربی مفکر کہہ اٹھتے ہیں کہ مشرق میں ہم نے مسلمان بہت دیکھے لیکن اسلام کہیں نہیں دیکھا, مغرب میں مسلمان کہیں نظر نہیں آیا لیکن اسلام ہر جگہ دیکھا. یہ اس کا شاخصانہ ہے کہ ہم زندگی کے کسی ایک خاص ایسپیکٹ تک, زندگی کے کسی ایک خاص سفیر تک محدود کر دیتے ہیں اسلام کو, اور باقی میں ہم آزاد ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی کنوینئنس کو کے مطابق عمل کرتے چلے جاتے ہیں. تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ علم کی بات کرتے کرتے وہ میں ایک عرض کر رہا تھا کہ علم, جیسے میں نے پہلے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ علم میں اور معلومات میں کیا فرق ہے. علم جو ہماری زندگی کو بدل کے نہ رکھ دے، ہمارے رویوں کو نہ بدل دے، ایٹیٹیوڈز ٹوورڈز آر لائف ان کو نہ بدل سکے، وہ معلومات ہیں. ہم چیزوں کو جانتے تو ہیں لیکن ان سے اپلائی نہیں کرتے. تو ایسا علم جو ہمارے ایٹیٹیوڈز کو نہ چینج کر سکے، ہماری رویوں کو نہ بدل دے، وہ علم نہیں، معلومات ہیں. اور جو معلومات ہمارے رویوں کو بدل دیں، جن سے آپ استفادہ کر لیں، وہ علم ہو جاتا ہے. یہیں کسی وقت آپ سے گفتگو کے دوران ایک چیز میں نے عرض کی تھی، اس گفتگو میں جس میں ہم عرش مولا کا ذکر کر رہے تھے، کہ ایک تو رب تعالی کی پروربیل کرسی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی میں ہے کہ وہ پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے، وہ اصل میں رب تعالی کی اومنی پریزنس کو ظاہر کرتی ہے وہ آیت الکرسی. اور وہاں جو کرسی کا لفظ استعمال ہوا، وہ رب تعالی کی اومنی پریزنس اور رب تعالی کی قدرت جو محیط ہے سب چیزوں پر، اس کو پروربیلی اس نے ایکسپلین کیا ہے. ایک رب تعالی کی ورچوئل نشست ہے جہاں بیٹھ کے شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ رب تعالی نے گفتگو کی تھی. اس بات چیت کے دوران میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ عرش مولا پر کہاں ہے. ہم اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وہ مقام محمود وہ بھی عرش پر ہے، اور اسی مقام محمود پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے گفتگو کی تھی. تو وہ جو رب تعالیٰ کی ورچوئل نشست ہے وہاں، اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک لہریں مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے، وہ نور کا سمندر ہے. اس میں سے جو نہریں نکلی ہیں، انہی نہروں میں سے رب تعالی نے علم کی نہریں نکالی ہیں، اور ان کی تعداد 81,000 ہے. یہ انسانوں کے لیے رب تعالی نے اس علم کو عطا کر دیا انسانوں کو، کہ انسان چاہیں تو انہیں حاصل کر لیں. یہ اور بات ہے کہ انسان علم کی زیادتی سے بھٹک جاتا ہے. غیر مسلموں میں ایک حصہ ایسا ہے جسے ہم قادیانی کہتے ہیں. ان کے جو روحانی پیشوا تھے غلام احمد صاحب، وہ بھٹکنے سے پہلے نبوت کا جھوٹا وعدہ کرنے دعویٰ کرنے سے پہلے علم میں بہت آگے تھے. اور اس زمانے میں جب ابھی انہوں نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا، جو تفاسیر لکھی وہ پڑھنے کے لائق ہیں. اور علم کی زیادتی نے، اور ان کے چونکہ گائیڈ نہیں تھے کوئی، تو علم کی زیادتی کی وجہ سے یہ بھٹک گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ولی اللہ کا دعویٰ کیا کہ مجھے الہام ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ یہ جب مزید بھٹک گئے تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے مرتد ہو گئے۔ تو علم کی زیادتی بھی انسان کو باز کر بھٹکا دیتی ہے۔ وہیں پر انسان کا گائیڈ اس کے کام آتا ہے۔ یہ جو اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بیعت بڑی ضروری ہے، کسی مرشد کا ہونا بڑا ضروری ہے، وہ ہم بات کو غلط سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ مرشد معلوم نہیں کیا چیز ہے، وہ کیسی ماورائی قوتوں کا مالک ہے، اور معاذ اللہ اگر ہم اس کے ساتھ منسلک ہو گئے تو ہمیں ہر مصیبت سے بچائے رکھے گا، اور معاذ اللہ وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرشد بھی میری اور آپ کی طرح کا ایک انسان ہے جو اللہ کا اتنا ہی محتاج ہے جتنے ہم۔ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی کمر پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا سکے۔ اس کے پاس کوئی ماورائی قوتیں نہیں ہیں ماسوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے۔ وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت کے لیے وہ محتاج ہے رب تعالیٰ کا، جیسے میں اور آپ، تو وہ کسی کی حفاظت کیا کرے گا۔ ہاں، اس کو جہاں ایج حاصل ہے مجھ پر اور آپ پر، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے۔ تو اگر مرشد کامل ہے تو آپ کے ایک تو تصورات کو درست رکھتا ہے کہ اپنے بارے میں وہ یہ آپ کو سمجھاتا رہے گا کہ میں تم سے مختلف نہیں ہوں، میں رب کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنے تم، میں نہ تمہارا کوئی سنوار سکتا ہوں نہ تمہارا کوئی بگاڑ سکتا ہوں، ماسوائے اس بات کے کہ رب تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا کیا ہے وہ میں تم لوگوں تک ٹرانسفر کر سکتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے شرف بخشا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب انسان علم سیکھ لے اور اس سے اس کی زیادتی سے پھٹنے لگے انسان، تو مرشد کام آتا ہے کہ وہ جھنجھوڑ دیتا ہے، بازو سے پکڑ کے جگا دیتا ہے اور گائیڈ کر دیتا ہے، بھٹکنے نہیں دیتا۔ یہی مرشد کا استعمال ہے۔ مرشد کا استعمال یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے ہم روتے رہیں کہ میری یہ دنیاوی مشکل اور میری یہ دنیاوی کام پھنس گیا ہے، میں یہ بےمانی کرنا چاہتا ہوں، یا مرشد آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اس میں کامیاب کر دے، یا چوری کرنے سے پہلے میں اپنے مرشد کے پاس جاؤں اور جا کے ان سے کہوں کہ صاحب میں چوری کرنے جا رہا ہوں، دعا کیجئے گا اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ نہیں، ایسی دعائیں ہم کراتے ہیں۔ میں رشوت دے آیا ایک آدمی کو، دعا کیجئے گا وہ رشوت لے کے اب میرا کام کر دے۔ یہ دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں۔ تو یہ مرشد کا غلط استعمال ہے۔ وہ صرف اپنی حلیمی اور بردباری کی وجہ سے آپ کی ان باتوں کو سنتا ہے اور مسکرا دیتا ہے، اور پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھا دے، یہ کہہ کے کہ میاں جاؤ جا کے کوشش کرو، اللہ بہتر کرنے والا ہے، اللہ کامیابی دینے والا ہے، اللہ بہتری فرمائے گا۔ وہ پھر بھی آپ کو دھکیلتا ہے یہ جملے کہہ کے اللہ کی طرف، کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے جاؤ۔ بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ تو بات ہو رہی تھی علم کی۔ اب علم کے بارے میں ہم لوگ مختلف ابہام کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم الکلام ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علم فقہ ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے. کچھ لوگ اسے علم الکتاب کہتے ہیں کہ صرف علم الکتاب حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہ 81,000 علوم انسان کے لیے اتارے ہیں, اور انسان اس حدیث کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو علم خواہ کوئی کیوں نہ ہو, اس کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن جہاں انسان یہ محسوس کرے کہ میں کنفیوژن کا شکار ہونے لگا ہوں, وہاں اپنے گائیڈ سے اس پر گائیڈنس ضرور لے لے, ورنہ بھٹکتا چلا جاتا ہے. کیونکہ علم کی زیادتی بھٹکا دیتی ہے بعض کا, اگر کوئی ٹریک پر رکھنے والا نہیں تو بھٹک جائے گا انسان. کسی صاحب نے ایک بہت بڑے ولی اللہ, ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ حاجی حافظ عالم پناہ پیر سید وارث علی شاہ صاحب دیوا شریف انڈیا, ان کی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کر رہے ہیں. کیا وارثی سلسلہ انہیں سے شروع ہوتا ہے؟ جناب حاجی وارث پیر سید وارث علی شاہ صاحب مشہور ہیں حاجی وارث پاک کے نام سے. سلسلہ چشتیہ صابیہ کے لوگ عام طور پر ان کے معتقد ہیں, ان کو مانتے ہیں, اور سلسلہ وارثیہ کا کی ابتدا بھی انہی سے ہوئی ہے. ان کا مزار لکھنؤ سے کوئی 35 کلومیٹر باہر دیوا شریف ایک مقام ہے, وہاں ہے بڑے بلند پایا اور صاحب کمال ولی اللہ گزرے ہیں. ان کا روحانی فیض آج بھی جاری ہے. ان کی پارسائی اور ان کے تقوی کا اندازہ اس سے کر لیں کہ جب یہ تشریف لے گئے حج کے لیے تو پھر مرتے دم تک احرام نہیں کھولا, یہ حالت احرام میں رہے حج کے بعد بھی. اور حالت احرام میرے اور آپ کے لیے تو سننے کی حد تک بہت آسان بات لگتی ہے, لیکن احرام باندھنے کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو آبزرو کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. مجھ جیسے عام لوگ تو عمرے پر جاتے ہیں تو جو تھوڑی دیر کے لیے احرام باندھتے ہیں اس کی پابندی ہم نہیں کر پاتے, وہ اتنی اس میں شدت ہے. تو ان بزرگ نے, جناب حاجی وارث پاک صاحب نے, پھر ایک لمبا عرصہ مرتے دم تک اس احرام کو نہیں کھولا اور اس کے تمام پروٹوکولز مینٹین کرتے رہے. یہ جو یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا وارثی سلسلہ فقیری لائن کا تسلسل ہے؟ بالکل, درویشانہ زندگی کا ہی جزو ہے یہ. اور ان کے تربیت یافتہ لوگ جنہوں نے سلسلہ وارثیہ میں تربیت پائی ہے بہت کمال کے پرہیزگار اور متقی لوگ ہوتے ہیں. تیسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ وارثی سلسلے میں پیلا لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ یہ اصل میں جناب حاجی وارث پاک صاحب پیلا تو نہیں کہہ سکتے لیکن بالکل ہلکا مسٹرڈ احرام باندھتے تھے، اور جو شولڈرز پہ جو رومال رہتا تھا وہ لائٹ مسٹرڈ کلر کا ہوتا تھا۔ ان کے ماننے والے، ان کے مرید اسی کو فالو کرتے ہیں، اور لائٹ مسٹرڈ کلر کا یا تو رومال استعمال کریں گے یا لباس پہنتے ہیں پھر، ادروائز اس کی کوئی روحانی کوئی اہمیت وہ توضیح نہیں کی جا سکتی، اس میں روحانیت کو دخل نہیں۔ لیکن چونکہ اس سلسلے کے بانی جناب حاجی وارث پاک صاحب نے اس رنگ کا لباس پہنا ہے تو اس کی اتباع میں ان کے مریدین اسی لباس کو استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے، ان صاحب نے میرے اپنے مرشد صاحب کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ کے مرشد کے نام کے ساتھ وارسی لکھا ہے، کیا وہ اسی سلسلے سے بیت ہیں؟ میرے مرشد صاحب بیت تو تھے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں، لیکن انہیں بھیج دیا گیا تھا تربیت کے لیے سلسلہ وارسیہ میں، تو آپ کی ساری تربیت سلسلہ وارسیہ میں ہوئی ہے، اس تربیت کی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ وارسی لکھا ہوا ہے، ورنہ بڑے شاہ صاحب کی بیعت سلسلہ چشتیہ صابریہ میں ہے۔ آخر پہ ان صاحب نے مجھے دعا کے لیے حکم کیا ہے، تو بھائی آپ مجھ سے زیادہ نیک آدمی ہیں، میں تو بہت سیاکار آدمی ہوں، بلکہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ مجھے توفیق بخش دے کہ میں کچھ نیکی کی طرف راغب ہو جاؤں۔ اور اگر آپ نے دعا کا یہ سمجھ کر مجھے کہا ہے کہ رب تعالیٰ گناہگاروں کی دعا جلدی سن لیتا ہے، تو میں تو دعا کر دوں گا، مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت ہے کسی کے لیے دعا کرنا۔ یہ کسی صاحب نے خاصا تفصیلی سوال کیا ہے، سوال کیا ہے کہ روحانیت سائنس اور علم فلکیات اور سال 2012 کی کتاب کے مصنف فواد صدیقی صاحب نے اپنی اسی کتاب میں 21 دسمبر 2012 کے دن کو سب سے ہولناک قرار دیا ہے، جب دمدار ستارے کی ٹکر کے علاوہ زمین کی طرف سولر فلیئر آئے گا اور چاند کے کچھ ٹکڑے علیحدہ ہو کر کرہ ارض سے ٹکرائیں گے، میٹرو شار ہوگا، اس کے علاوہ بہت کچھ، اور یہ سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہے۔ تباہی تمام دنیا میں ہوگی، 7 ارب کی آبادی میں سے 2 ارب آبادی رہ جائے گی، 7 افراد میں سے 2 افراد بچیں گے، یہ شد ریشو انہوں نے ورک آؤٹ کی ہے۔ ایسی پیشگوئیاں پہلے بھی بہت ہوتی رہی ہیں، اور رب تعالیٰ انہیں جھوٹا کر دیتا رہا ہے۔ میرے ایمان کے مطابق تو یہ صرف رب ہے جو جانتا ہے کہ کب کیا ہوگا، یہ دمدار ستارے ہوں یا بغیر دم کے ستارے، سورج ہو یا چاند، مجھ جیسے سرکش لوگ ہوں، سب اللہ کے ماتحت ہیں، سب اس کے دائرہ قدرت میں ہیں، صرف یہ رب ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مختلف ستارے وقتاً فوقتاً ٹوٹ کر زمین پہ گرتے رہتے ہیں، ٹکڑے، بارش ہوتی رہتی ہے، اور مختلف سائنسدانوں کو زمین کے مختلف حصوں سے بڑے ٹکڑے بھی ملے ہیں، شہاب ثاقب جنہیں کہتے ہیں، روٹین کا کام ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. انہوں نے شاید لکھتے وقت احتیاط کی ہے کہ یہ لکھ دیا کہ 7 ارب میں سے صرف 2 ارب آبادی باقی بچے گی، 5 ارب ختم ہو جائے گی. در حقیقت یہ ویسٹ سے یہ روایت چلی تھی کہ 21 دسمبر 2012 کو قیامت آ جائے گی، یہ ویسٹ سے اوریجنیٹ ہوئی بھی بات ہے. اور ہمارے یہاں فیشن ہے کہ ویسٹ سے کی جانے والی ہر بات کو ہم منوان تسلیم کر لیتے ہیں. قیامت واقع نہیں ہوگی 21 دسمبر 2012 کو، میں پورے یقین سے کہہ دیتا ہوں آپ سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں. ان میں سے کئی ایک نشانیاں ابھی ظہور میں آنا باقی ہیں، وہ جب تک نشانیاں آ نہیں چکتی قیامت نہیں آئے گی. تو نہ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، نہ دجال آیا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، نہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان وہ جنگ ہوئی ہے جو دریائے اردن کے کنارے ہوگی. جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی. 21 دسمبر میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے یا اس قسم کی کوئی بربادی آ جائے. پھر بھی رب تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنا چاہیے ہمیں ہر وقت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مصائب سے بچائے رکھے. سب سے سیف راستہ میرے نزدیک یہی ہے، کم از کم مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے سب سے سیف راستہ ہے کہ رب تعالیٰ سے ہر وقت اس کا رحم مانگا جائے اور اس سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے ان تمام آلام و مصائب سے محفوظ رکھ. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوگی. السلام علیکم.